بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اب تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے سب نے یہ آیات سنی ہوئی ہیں کہ یہ جو تھوڑے دن ہیں جن کا ذکر ہوا، اس سے پہلے کی آیت میں ایام معدودات فرمایا، یہ جو تھوڑے دن ہیں یہ فرمایا، یہ ماہ رمضان کے ہیں. شہر رمضان کس کے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب قرآن مجید کا نزول جو ہے، آپ سب کو تو خیر پتہ ہی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے قرآن مجید کو تو ایک دوسری آیت میں ہے کہ ہم نے شب قدر میں اتارا، اور یہاں پہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اتارا. سو وہ جو شب قدر ہے، وہ اس سے پتہ چلا کہ وہ رمضان میں ہے. ایک تو یہ بات ہے. اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ قرآن مجید تو کئی سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر رمضان یا شب قدر میں نازل کیسے ہوا؟ اس کا جواب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً رمضان کی شب قدر میں نازل ہوا، اور اس سے بھی پہلے شب برات میں اس کا حکم کیا گیا کہ شب قدر میں یوں نازل ہوگا قرآن. پھر آسمان دنیا پہ جب آ گیا قرآن، تو وہاں سے پھر فرشتوں کے ذریعے دنیا میں بتدریج کئی سال میں نازل ہوا. اب رمضان مبارک کا مہینہ آ پہنچا ہے، آج ہفتہ ہے اتوار، پیر، بہت سی جگہوں پہ منگل کو رمضان شروع ہوگا چاند کے حساب سے. تو ایک دو دن رہ گئے ہیں. یہ جو ایک کتابچہ آپ لوگوں کو بھجوایا ہے، گناہ کے ارادے اور رمضان مبارک، یہ مفید ہے. اس کے مفید ہونے کی سرٹیفکیٹ بعض بزرگوں سے مل رہی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھیے. اس میں واقعی ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ مفید رہیں گی. سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہے رمضان مبارک کے بارے میں، اس کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کیوں عطا کیا؟ وہ خود کلام پاک میں کہ ہم نے تم کو اس لیے دیا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، تم کے روزے فرض کیے ہیں اس وجہ سے کہ تم متقی ہو. تقوی اس کا مقصد، یہ امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ناز نہ کرنا کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور تراویح پڑھ لی تو ہم واقعی متقی بن گئے. متقی بننا صرف اس کو نہیں کہتے کہ رمضان کا روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی. تقویٰ تو ایک خوف ہے اللہ تعالیٰ کا جو بندے کے دل میں ہوتا ہے، اور یہ خوف بھی عجیب خوف ہے. جب یہ خوف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی بن جاتا. ایمان والا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو تمام چیزیں اس کے پاس ہو جاتی ہیں. یہ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو متقی ہوں اور ایمان والے ہوں. بلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی پہچان یہی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقویٰ کو پکڑے رہتے ہیں، تقویٰ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ ہے رمضان کا مقصد. تو رمضان کا مقصد دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اپنے اولیاء کا منصب دینا چاہتے ہیں. ہمیں بڑھنا چاہیے اس سے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف جس کو تقویٰ کہتے ہیں, یہ محض خوف نہیں ہے, یہ خوف ہے ایسا جس کی بنیاد محبت. جیسے کسی سے بہت محبت ہو تو اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض. ایک بزرگ کا, ایک بزرگ کے ایک دوست کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا الحمدللہ, حالانکہ وہ بہت محبوب دوست تھا. اس نے پوچھا کیوں, کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے انتہائی محبت والا ہمارا معاملہ تھا اور وہ میرا دوست کبھی ناراض نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ ناراض ہو جاتا, اب تو ایسی حالت میں وہ مرا ہے کہ وہ خوش زندگی پر ہم لوگوں نے خوشیوں کے ساتھ گزارا ہے, محبت کے ساتھ گزارا. تو خوف ہوتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے, محبوب ناراض نہ ہو جائے, یہ اصل تقوی کی بنیاد ہے. یہی شخص ایسا ہے جو سارے حکام پہ عمل کرتا, کیونکہ اس کو ایک چھوٹے سے حکم میں بھی یہ ڈر رہے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پھیلا کرو, کہیں اللہ تعالیٰ کے خود کو پھیلا. اسی کو کہتے ہیں تقوی. اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے, اور تقوی نصیب اگر ہے کسی کو تو اس کو مزید قوی کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا گیا ہے. یہ واقعی یہ چیز جو ہے, اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لیں, کیونکہ ہمارے سامنے جتنے میرے احباب وغیرہ ماشاء اللہ وہ سب دین میں بہت آگے ہیں, دیندار ہیں, گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں. لیکن اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو جب گناہ کیا ظاہر ہے کہ اس کو تقوا نہیں تھا, پرواہ ہی نہیں تھی کہ اللہ میں ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں, تبھی تو گناہ ہوا, ورنہ کیوں گناہ ہوتا. تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے, اور اگر ایسا نہ کیا, کسی نے تقوی حاصل نہ کیا, تو کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ تقوی تو شرط مغفرت ہے. تقوی اتنا ڈر اور خوف کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے, یہ تو اسی سے تو مغفرت ہوتی ہے. اور اگر کسی نے اپنی مغفرت رمضان مبارک میں نہیں کرائی تو اس کا انجام ہلاکت اور جہنم ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں. تو مغفرت جو ہوتی ہے آدمی کی, وہ تو ہوتی ہے تقوی حاصل کرنے کی سے, اور تقوی حاصل ہوتا ہے دو باتوں سے. ایک کا ذکر پچھلے بیان میں پچھلے ہفتے عرض کر دیا تھا کہ ترک معصیت, گناہوں کو چھوڑ. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تقوی نہیں کچھ ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں کئی بار دے چکا ہوں اور آپ کو پھر عرض کرتا ہوں. تو دیکھیے اچھی طرح سمجھیے کہ صرف نیک کام کرنا یہ تقوی نہیں ہے. ایک شخص کا تصور کیجئے کہ وہ شخص حج اور عمرے نفل بہت کرتا ہے, تو خیر بہت کرتا ہے, صدقہ خیرات بہت کرتا ہے, نمازیں بھی بہت پڑھتا ہے, کئی سو رکعت نفلیں پڑھتا ہے, اور جو بھی آپ تصور کر سکیں نیکی کا کرتا ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, اپنی نگاہ کو نیچی نہیں کرتا. بتائیے ساری اس کی نیکیوں کے باوجود کیا اس شخص کو متقی کہہ سکتا ہے؟ بچہ بھی کہے گا نہیں, متقی نہیں. تو تقوی جو ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ بالکل نہ ہو. اب گناہ کیا ہے, اس کا کچھ ذکر پچھلی مرتبہ کیا تھا, مختصر سن لیجئے. دیکھیے ہم لوگ جن گناہوں پر ہیں, ہم اور آپ جو ہیں, ظاہر ہے شیطان ہمیں ان گناہوں میں نہیں لگاتا جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہو. شراب پلائے گا ہمیں, شیطان وسوسہ بھی نہیں ڈالے گا کبھی بھی کہ بھائی شراب پی لو یا ڈاکہ ڈال لو یا قتل کر دو, یہ تو وہ جانتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو اس کا وسوسہ نہیں ڈالتا ہم. ہم آپ جن گناہوں میں مبتلا ہیں, غصہ ہے, غصہ حرام ہے, غیبت ہے, اور خودرائی ہے, عجب ہے, کبر ہے, یہ سب چیزیں ہیں جو رضائے نفس ہیں. یہ جب تک پوری طرح سے مغلوب نہیں ہوتے ان کی وجہ سے گناہ ہوتے رہتے. اسی لیے اصلاح نفس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرض عین فرمایا, اور قرآن کی روح سے فرض ہے, قرآن کی روح سے فرض ہے کہ یہ جو رضائل نفس ہیں ان کو مغلوب کرنا, اور جو اچھے اخلاق ہیں ان کو ان میں ملکہ حاصل کرنا, ان میں رسوخ حاصل کرنا. شکر کے موقع پہ شکر ہو, صبر کے موقع پہ صبر ہو, تفویض کے موقع پہ تفویض ہو, رضا کے موقع پہ رضا ہو, اسی طرح سے جتنے بھی ہیں. تو ہمارے اندر رضائے نفس ہیں, ان کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو عجز کر رہا تھا کہ ہماری نیتوں میں تو بڑا کھوٹ ہو سکتا ہے, ریا کا گناہ نہیں ہوگا اور ریا شرک کے قریب. کبھی ایک معمولی سی چیز دے دیجئے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت خلوص اور اخلاص اور کے ساتھ, ریا نہیں ہوتا ان میں, ان کے کچھ صرف اللہ کی محبت میں وہ جاتے ہیں حرم شریف. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی تم حرم شریف نہیں گئے, مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ارے تم یہاں رہتے ہوئے نہیں جاتے, تو اب اس کے ڈر سے وہ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہاں رہتے ہیں, یہ بتائیے کیا ہے. نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اس وجہ سے جائے گا تو ریا ہے جو بہت سخت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ان کے لیے تو ضروری ہے کسی اللہ والے سے تعلق کر کے ان کا کیا جائے, لیکن خود بھی جائزہ لے آدمی کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو دو باتیں ہیں جس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے, اور یہی دو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک میں ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ یہی دو کا, یہی دو چیزیں تقویٰ جن سے حاصل ہوتا ہے. ایک کا ذکر پچھلی مرتبہ کر دیا تھا کہ گناہ بالکل چھوڑ دو, گناہ کے قریب ہی نہ جاؤ. تو ایک چیز کہ رمضان مبارک میں جب داخل ہو تو تمام گناہوں سے توبہ کر کے داخل, اور ایک یہ ہے. دوسری چیز جو ہے جو بہت ضروری ہے جس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہ رکھو. ایک تو رمضان مبارک میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے داخل نہ ہونا, اور دوسرے دل میں گناہ کے ارادے بھی نہیں ہوں, اگر ہیں نکال دو. آئندہ کے لیے دل میں گناہ کا ارادہ نہ ہونا چاہیے, اس کا جائزہ لینا چاہیے. اب آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی گناہوں کی فہرست لکھی. باطنی گناہ وہ ہیں جو سوچ سے ہوتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ گناہ سب سے اشد ہے, اور انہی سے سارے ظاہری گناہ ہوتے ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے, حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ میں شاید سب سے پہلے اسی کو واضح کیا کہ جب باطنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہری گناہ خود ہی ختم ہوتے ہیں, ورنہ ظاہری گناہ میں کچھ نہ کچھ گناہ باقی ہی رہتے ہیں, بالکل ختم ہو ہی نہیں پاتا, تقویٰ نہیں حاصل ہوتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی گناہوں کی فہرست میں سر فہرست جو گناہ لکھا ہے وہ شرک, اس سے بھی بچنا چاہیے. ہم لوگ تو اللہ کا فضل ہے, بظاہر تو مشرک سے اللہ نے بچا رکھا ہے, لیکن شرکیہ باتیں بہت سی ہیں دنیا میں جو چل رہی, بچنا چاہیے ان سے. سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں کوئی قدرت نہیں, یہ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. کوئی بزرگ ہو, چاہے کوئی کچھ ہو, چاہے کوئی مردہ بزرگ ہو, چاہے زندہ بزرگ ہو, کسی میں کوئی قدرت نہیں. تو سب سے پہلی چیز تو شرک ہے. اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں باطنی گناہ, تیسرے نمبر کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا, اور چوتھے نمبر کا باطنی گناہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو جانا. رحمت سے مایوسی یہ ہے کہ اتنے گناہ سمجھتا ہے کہ میرا تو انجام ہو گئی خراب, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر تو جو چاہے کرتا پھرے گا, اس نے سمجھ جائے کہ انجام ہی میرا خراب ہونا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو, یوں کہہ دے کہ اللہ معاف کر دیجیے, اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, کہہ کے کوئی دیکھے اتنا سر زبان ہلا دو اللہ میرے سامنے, دل سے کہوں گا یا اللہ معاف کر دیجیے. لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ آئندہ گناہ کے ارادے دل سے نکال دے. تو تیسرے اور چوتھے نمبر کا گناہ کہ اللہ کے خوف سے نڈر ہو جانا, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ گناہ سے مجھے کچھ ہوگا ہی نہیں, کرتا ہی نہیں ہے, جو چاہے گناہ کرتا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کا انجام کیا ہونا, وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ نے غور کیا کہ پہلے نمبر پہ شرک, تیسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, اور چوتھے نمبر پر اللہ کے خوف سے نکل ہو جانا, تو دوسرا کہاں گیا؟ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر کا گناہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ دل میں نہ ہونا, چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ ہو, معمولی سا ہی گناہ کیوں, لیکن دل میں ارادہ ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, ہمیشہ کروں گا. یہ جو رسمیں وغیرہ ہیں یہ اسی طرح کی ہیں, سب گناہ ہیں. فیشن اسی طرح کی چیز ہے, سب گناہ ہیں. لیکن ارادہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ حب چاہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور خود رائی جو چیز ہمارے دماغ میں گھس گئی اس کو چھوڑنے ہوتے ہیں، ہم سب مبتلا ہیں اس. دیکھا آپ نے کسی چھوٹے گناہ کے بھی چھوڑنے کا ارادہ نہ ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کے بعد لکھا ہے. اصل میں چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس پہ اصرار وہ کبیرہ ہو گیا. چھوٹے گناہ پہ اصرار کہ میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کبیرہ ہو گیا. تو اس لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، ارادوں کو، گناہوں کے ارادوں کو دل سے نکال دیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں ہر ایک جائزہ لے گا تو ہم اس میں مبتلا ہوں گے کسی نہ کسی درجے میں، کہ بجائے اس کے کہ ہم رمضان آ رہا ہے تو ساری عمر کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ عزم کریں کہ یا اللہ اب تک جو نافرمانی ہوئی ہوئی اب نہیں کریں گے. لیکن پورا رمضان کیا کرتے ہیں، گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں. گناہوں کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں، اکثر شادیاں عید کے بعد. اب رمضان مبارک میں ہی شادی ہال بک کرائے جاتے ہیں، سراسر اسراف ہے، گناہ ہے، گناہ کی تیاری ہے، اور شادی کے لیے ہزار قسم کے خرافات کے انتظامات میں لگے رہتے ہیں. دعوت نامے چھپوائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، عورتوں کے اجتماع کا انتظام کیا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے. عورتوں کا آپ اس میں فیشن کے مقابلے کی تیاری ہوتی ہے کہ فلاں شادی میں جائیں گے تو کیا پہنیں گے. یہ سب چیزیں گناہ در گناہ ہیں، لیکن ہم ان کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور پھر سب سے بڑا گناہ جو کرتے ہیں، میری نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، کہ شادی تو نکاح وغیرہ تو سنت ہے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ یہ طریقہ ہے. اس طریقوں کو چھوڑ کر جس طریقے سے کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر خلاف سنت شادی کر کے دکھاتے ہیں اور سنتوں کو تمام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. حالانکہ سنتوں کو پس پشت ڈال دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ تو کفر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو بلا کر خلاف سنت شادی کر کے دکھانا، نام و نمود کے لیے کھانا کھلانا، نام و نمود کی باتیں کرنا، اسراف کرنا، عورتوں کو جمع کرنا، عورتوں کا خوشبو لگا کر اس مقصد کے لیے گھر سے نکلنا، بے پردہ عورتوں کو اپنے کو آراستہ کر کے نامحرموں کے سامنے آنا، پھر ان باتوں پر فخر کرنا، سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ سب چیزیں رمضان المبارک میں اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں آج کل شادی ہالوں میں بالخصوص اور جگہوں پہ بھی، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقے کی یہ سری مخالفت ہے، کھلم کھلا مخالفت ہے، علن اعلان مخالفت ہے. شادی ہالوں میں اس مخالفت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو بہت ہی عالیشان طریقے سے پیسے خرچ کر کے کیا جاتا ہے. اور وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شادی میں کیا تھی اور یہ ہو کیا رہا ہے. اور کیا ایسی شادی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو پسے پشت ڈال کر محض گناہ ہی گناہ ہو رہا ہو، نام و نمود ہو رہا ہو، یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فعلاً استہزاء ہے یا نہیں ہے. اور پھر ہم جو گئے وہاں جانے والے لوگ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دیکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈال دینے کو دیکھا، لیکن آپ کی پیشانی پر بل بھی نہیں آئے، بلکہ ہنستے بولتے بریانی کھا کے آپ آ گئے. کیا یہ ایمان کی علامت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. وہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو ایک چھوٹا سا درس ایک منٹ کا، دو منٹ کا ہوتا ہے بجٹ میں، پہلے میں کرتا تھا. اس میں ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر ناراضگی یا عدم اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کیسا ہے؟ شادی میں ہی ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو ایسے چھوڑا جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو عدم اطمینان اور عدم اعتقاد نہیں تو اور ہے کیا؟ جواب اس کا دیا ہے مشکاۃ شریف میں، جواب اس کا لکھا ہوا ہے مظاہر حق جدید شرح مشکاۃ شریف. جو شخص انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کا اقرار نہیں کرے گا، ایک بات، یا رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی کسی بھی سنت پر ناراضگی یا عدم اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ کافر بنے، ایمان سے نکل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم ان کے امتی،
ان کی سنتوں کو یوں چھوڑ دیں اور لاکھوں لاکھ خرچ کر کے ان کی سنتوں کے خلاف کر کے سب کو دکھائیں اور کسی کی پیشانی پر بل بھی نہ آئے, بلکہ جو اس کی طرف اشارہ کرے اور جس کو روکنے کی کوشش کرے اس کے خلاف ہو جائے. اتنا للہ و اتنا, کم سے کم دینداروں کو تو سوچنا چاہیے. دیکھو سنتوں کو پسے پشت نہ ڈالو, سنتیں اس لیے ہیں کہ ان پہ عمل کرو. اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک اس لیے نہیں ہے کہ گناہوں کی پلاننگ کی جائے, بلکہ گناہوں کے ارادوں کو دل سے نکالنا ہے, سنت پہ عمل کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہے. اتباع سنت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. کلام پاک میں کتنی جگہ آیا ہے کہ اتباع سنت کرو, اتباع سنت کرو, اتباع سنت کرو. تو کیا وہ سب احکام یوں ہی ہیں؟ کیا آیا کہ قرآن اس قابل نہیں کہ آپ ان کو اہمیت دیں؟ نعوذ باللہ. یہ جو سنتیں ہیں یہ ایسی ہیں. دیکھیے ایک اور سوال سنیے. ایک شخص نے کسی کے سامنے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تین انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے. اس پر سننے والے نے کہا یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں, تو یہ کہنے والا مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ جواب لکھا ہے مشکات شریف میں, ایسا کہنے والا کافر ہو گیا. مسلمان مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. وہ تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو پسند کرے, ان کو نمونہ سمجھے. قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ اب جب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے, یعنی تمہیں جو کرنا ہے ان کی طرح سے کرنا ہے. اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اپنے واضح میں بیان فرمایا کہ دیکھیے کسی درزی کو آپ کپڑا دیں سینے کو اور ساتھ ساتھ ایک سلاوا کپڑا دیں گے, دیکھو اس کے جیسا بنانا, یہ نمونہ ہے. تو اگر وہ درزی سارا کپڑا صحیح سیے لیکن ایک آستین لمبی کر دے تو آپ قبول کریں گے اس کپڑے کو؟ یہ ہے نمونہ کہ بالکل اس جیسا ہونا چاہیے. اب بتائیے قرآن کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اور ہم ان کو نمونہ نہ بنائیں, یا عقلاً ہم نمونہ نہ سمجھیں ان کو, تو کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آج کل تو ایمان کے لالے ہمارے پڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو چاہیے اپنا جائزہ لیں, اپنا جائزہ لیں. اگر دین ہے کوئی چیز تو وہ اتباع سنت. حضرت نے لکھا ہے ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ, دیکھ لیجیے ان کے جو خطبات چلتے ہوئے, کہ اتباع سنت ہی دین ہے. دین نام ہی ہے اتباع سنت کا, اس کو پسے پوچھ ڈال دیں. اور ولیمے میں عورتوں کی شرکت کو اب یہ سمجھ لیجیے, یہاں تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. ولیمے میں عورتوں کی شرکت کو سن لیجئے, ہر زمانے کے فقہا نے ناجائز کہا ہے, صاف ناجائز کہا ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ویسے لیول میں صاف لکھا ہوا ہے, وہ اس میں ٹھکی چکی بات نہیں ہے کہ اگر بیاہ شادی وغیرہ کی کوئی محفل ہو اور شوہر اجازت بھی دے تو بھی جانا درست ہو. شوہر اجازت دے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا, بلکہ محفل کے زمانے میں جب کوئی تقریب ہو رہی ہو, جیسے ولیمہ ہے, ولیمہ ہی ایک تقریب ہوتی ہے اصل میں تو شادی میں, اور تو کچھ ہوتے ہی نہیں, کھانا تو بس وہی ہے, اور تو کہیں کھانے کا سوال ہی نہیں ہے. ہم زبردستی کے کھانے ہم نے کیے ہوئے وہ الگ ہیں, بلکہ محفل کے زمانے میں یعنی ولیمے میں اپنے محرم رشتے دار کے یہاں جانا بھی درست نہیں, محرم رشتے دار کے یہاں بھی جانا درست نہیں. پڑھیے بچے زیور, یہ کس کے لیے ہے؟ ایک بہت بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واعظ ہے ان کا تفصیل الذکر, وہ خاص عورتوں کی اصلاح کی, اس واعظ میں فرماتے ہیں, اب دیکھیے ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں جو واعظ کے ہیں. اب اعمال میں اختراع سنیے, اس اختراع میں سے شادی اور بیاہ اور تقریبوں کی رسمیں بھی, بلکہ خود عورتوں کا جمع ہونا ہی مذموم ہے. میرے پاس ان تقریبات میں عورتوں کے اجتماع کے منع ہونے کی ایک فقہی دلیل ہے, چنانچہ در مختار میں صراحتن لکھا ہے, حکیم الامت لکھ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ چنانچہ در مختار میں صراحتن لکھا ہے کہ عورتوں کا ولائم میں یعنی ولیموں میں جمع ہونا برا ہے, جس کا جی چاہے در مختار میں دے. اس کے بعد فرماتے ہیں سنیے, در مختار جتنے فقہانے ہیں سب نے اس کو کہا ہے ناجائز ولیمے میں عورتوں کو جمع ہونے کا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ملومت دیکھو یہ میں اپنی طرف سے منع نہیں کرتا, اس وقت اس حوالے دینے سے یعنی در مختار کا حوالہ دینے سے دینے کے بعد مجھے کسی اور دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جزوی مسئلہ کتاب میں موجود ہے, یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ علماء کرام کے جزوی مسئلے سے کیا مطلب ہے. یہ جزوی مسئلہ یعنی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ولیمے میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. مگر تبرعاً کہتا ہوں کہ جب آپ غور کریں گے تو رسموں میں سوائے دنیاوی اور دینی نقصانوں کے کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور جو ولیمے میں عورتیں جاتی ہیں ایک رسم ہے، یہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا صحابہ کا کام ہے یا کہیں لکھا ہوا کہ کرو یا ضروری ہے یا ایسا نہ کرنے سے کوئی مر جائے گا یا کسی کو کوئی ضرر پہنچ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی تو نہیں ہو جائے گا. تو پھر صرف سوائے رسم کی اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو ایسی رسم پکی بنا لی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عورتیں نہیں ہوں گی ولیمہ ہی نہیں ہوگا، حالانکہ ولیمہ مردوں کا باہر کا کام ہے. تو یہ دیکھیے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ. اگر ہم گناہ کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں تو ایمان ہی چلا جائے گا، اور ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کریں. کم سے کم اپنے رشتے داروں کو، اپنے متعلقین کو، کم سے کم ان کا ذہن تو صحیح کریں، ان کو بھیجیں تو صحیح یہ سب چیزیں کہ دیکھیے یہ غلط ہے. جب بار بار سنیں گی، بار بار سنیں گی، یہ عورتیں تو مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیوں اثر نہیں ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو کوئی اثر نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کے نام لے کے کہا جا رہا ہے. جب ان کا طریقہ سنت کا یہ تھا، شادی میں تو صرف اتنا ہے کہ نکاح مسجد میں یا کہیں میں بھی ہوا، مرد ہوتے سے عورتوں کو دخل ہی نہیں. اور نکاح کے بعد لڑکا تن تنہا جا کر اپنی دلہن کو وہاں سے لے جائے، اپنے گھر لے آئے. اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں کسی اور کو دخل دینا ہے نہ کوئی اس میں تکلیف کرنی ہے. اب وہ بارات کے لیے کھانا، یہ سب چیزیں سب گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہی ہے؟ ہاں کہیں دور سے آ رہا ہو بندہ، بہت دور سے آیا ہے بھائی، اب تھکا ہوا ہے بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام اس کے ساتھ کوئی آیا تھا، ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے، وہ تو چار آدمیوں کے لیے. یہ تھوڑی کہ وہ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں تو پوری بارات لے کے جا رہے ہیں اور پورا کھانے کا انتظام کیا ہوا شادی ہالوں میں. وہ بھی اسی طرح سے آج کل ایک اور رمضان مبارک میں ایک گناہ چل پڑا ہے، اتنا چل پڑا ہے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض تطہیر رمضان سے تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس چیز کو ہم نے بہت اچھا سمجھا ہوا ہے اور کن لوگوں نے، دینداروں نے، بے دین کہاں، بے دین تو تراویح میں جاتے ہی نہیں ہے. دینداروں کا کیا حال ہو گیا ہے، جو چیز منع ہے اس کو اچھا سمجھ لیا. فرماتے ہیں کہ ملامت رحمۃ اللہ علیہ واس تطہیر رمضان میں، ایک بدعت رمضان میں یہ ہے کہ نامحرم حافظ گھروں میں جا کر عورتوں کو قرآن سناتے. یہ تو پہلے رواج تھا، کیونکہ عورتیں باہر نہیں نکلتی تھی تو کسی ایک گھر میں کسی حافظ کو بلا کر قرآن سنا جاتا. فرماتے ہیں کہ ایک اجنبی مرد کی آواز جب وہ خوش آوازی کا قصد کرے، سنی اچھی طرح سے، ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، تطہیر رمضان واز ہے، آپ خود دیکھ لیجیے. ایک اجنبی مرد کی آواز جب وہ خوش آوازی کا قصد کرے، اور ہر قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو خوش آوازی کا قصد کرتا ہے، عورت کے لیے ایسی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے، بڑا لطف آتا ہے، بالکل ایسی عورت کے لیے. اور رواج یہی ہے کہ خوش آواز مرد تلاش کیے جاتے ہیں، اور حافظ صاحب بھی مردوں کی جماعت میں تو شاید سادہ ہی سادہ پڑھتے، یہاں خوب بنا بنا کر پڑھتے ہیں. سو عورتوں کے لیے جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کس نے کہا کہ حکیم نے کہ عورتیں جماعت کریں، اپنی الگ الگ پڑھ. اور فرماتے ہیں دیکھیے لکھا ہوا ہے، کچھ ضرورت قرآن سننے کی ان کو اس طرح سے نہیں ہے. اگر حافظ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، اگر عورت حافظہ بھی ہے، لکھا بھی ملوں میں، تو فرادا فرادا الگ الگ جماعت گھر میں بھی نہیں کرنی ہے، فرادا فرادا اپنی تراویح میں قرآن ختم کر لیں. اللہ کے بندو ڈرو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عورتوں کی فوج در فوج چلی جا رہی ہے، فلاں جگہ تلاوی ہو رہی ہے، فلاں قاری بہت اچھا پڑتا ہے، ہم تو اس کے پیچھے قرآن سنیں گے. اور سنیے، اگر حافظہ نہیں ہے تو عالم طرح کیفے سے پڑھ لیں، اور پھر ناظرہ قرآن اپنا دن بھر جتنا چاہیں پڑھتی رہے، کیوں روپیہ خرچ کرتے گناہ مول لیا. اچھا اگر حافظ کو اجرت دے کے پڑھوایا تو اس میں ایک الگ گناہ ہے، حافظ کو اجرت دینا جائز، آج کل اکثر حافظ اجرت لیتے. فرماتے ہیں پھر آخر میں، اس میں فرماتے ہیں کہ ملمن میں کہتا ہوں جب عورتوں کو مسجد آنے سے روکا گیا ہے، مسجد آنا عورتوں کو روکا گیا ہے، تو عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مباعدت ہے کہ دور کریں عورتوں مردوں کو دور کریں، اس لیے مسجد سے روکا گیا. تو مردوں عورتوں میں یہاں اختلاط لازم آتا ہے. کیا حاجت ہے عورتوں کو قرآن ختم سننے کی؟ دیکھیے اللہ حضرت کے الفاظ، کیا حاجت ہے عورتوں کو قرآن ختم سننے کی؟ جب سارے علیہ السلام کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تو ان کے ذمے کچھ ضرور نہیں. جب سارے علیہ السلام کی طرف سے ہی ان پہ لازم نہیں کی گئی یہ جماعت یا تراویح کے لیے مسجد میں جانا یا کہیں جانا، تو ان کے ذمے کچھ بھی ضرور نہیں، بس علم تلا کیف سے پڑھ لیا کریں. اور اگر عورتیں جو باہر نکلتی ہیں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ چیز فرض ہے نہ واجب ہے، اس میں خروج بلا ضرورت ہے، عورت کا گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. اور پھر فرمایا حکیم الامت نے اس کی دلیل دے کر کہ چاہے محلے کی عورتیں آ کے جمع ہوں کسی جگہ یا کسی اور جگہ جائیں گھر سے نکل کے، یہ خروج بلا ضرورت ہے. تراوی کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا خروج بلا ضرورت ہے، کیونکہ شریعت میں ہے ہی نہیں یہ چیز. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کی دلیل کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ملومت، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز. ابھی رمضان مبارک تو معافی مانگنے کا مہینہ ہے اور گناہوں کے ارادے دل سے نکالنے کا. کہ تمہاری عورتیں چلی جا رہی ہیں تراوی میں، مردوں سے قرآن سن رہی ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو؟ کیا ضرورت ہے؟ مرد کی آواز عورت کے لیے ایسی ہے جیسے عورت، جیسے مرد کے لیے عورت کی آواز. تو ایک تو ہمیں گناہ چھوڑنا ہے اور ایک یہ ہے کہ گناہ کے ارادوں کو دل سے نکالنا ہے. اب آپ کو ایک مثال ہے اس میں، یہ جو گناہ کے ارادے رمضان المبارک کتاب سے اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ ایک مثال سمجھیے کہ ایک بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی جائز نہیں، اور کبر اور خدرائی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح کروں، کریلا اوپر سے نیم چڑھا. اور اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں، لوگ روتے رہتے ہیں. اب سوچئے ایک بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، باپ کو تکلیف پہنچتی، کیونکہ والدین کا ایسے ہی دل ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی سے ان کو تکلیف پہنچتی. ایک روز اس نافرمان بیٹے کو خیال آیا کہ میں نے باپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، شرمندہ ہوا تو سوچا کہ چلو باپ سے معافی مانگ لو. وہ بیٹا آ کر باپ سے کہتا ہے ابا جان معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پاؤں دبا رہا ہے، ہاتھ دبا رہا ہے. باپ پوچھتا ہے کہ اب تو نافرمانی نہیں کرے گا؟ بیٹا کہتا ہے کہ نافرمانی تو کروں گا، آپ کی نافرمانی چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں. باپ یہ سن کر کیا کرے گا؟ جوتا اٹھا کے اسے لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اب آپ سوچیں ہماری معافی کی درخواست جو ہم رمضان میں، شب قدر میں، اجتماعی دعاؤں میں کرتے ہیں، کیا اسی طرح کی نہیں ہے؟ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے، اور دل میں یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی کروں گا، دل میں گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹیلی ویژن گھر میں ہے، اس کو نکالنے کا ارادہ نہیں ہے، بدنظری کرتے ہیں، محرم نامحرم کی تمیز نہیں گھروں میں، غیبت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، نہ پردے کے اہتمام کا ارادہ ہے، نہ غصے کے علاج کرانے کا ارادہ ہے، نہ جاندار کی تصاویر کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے، نہ ان ویڈیو وغیرہ کی پھر تصویر دیکھنا چھوڑنے کا ارادہ ہے. تو ہمارے تو دل کا حال یہ ہے، مگر دل کی اس سے آواز تو نہیں نکلتی. تو کسی اور کو تو پتا نہیں کہ دل کا کیا ارادہ ہے، وہ تو یہ سن رہا ہے کہ اللہ معاف کر دیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، اس کو سارے ارادے گناہ کے اس کے موجود ہیں. تو بتائیے اس میں اور اس نافرمان بیٹے میں کیا فرق ہے؟ اب چنانچہ ایسی معافی مانگنے پر جیسے باپ جوتا لگاتا ہے بیٹے کو، یہ غیبی جوتا اس کو ہی پڑتا ہے. وہ ہمیں محسوس نہ ہو لیکن غیبی جوتا پڑتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ شخص اب بے چین رہتا ہے، اب تکالیف آتی ہیں اس پہ، پریشانیاں آتی ہیں، کچھ نہ ہو تو اعمال صالحہ سے اس کو محرومی ہو جاتی ہے، گناہ میں گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ورنہ کفر تک نہ پہنچ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اتنا بڑا جوتا جو پڑ جائے. اللہ تعالیٰ کا تو قانون یہ ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، میں تو غفار ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں غفار، بے شک میں غفار ہوں، معاف کرنے والا. لیکن کس کے لیے؟ جو توبہ کرے، جو گناہوں کے ارادوں کو دل سے نکال دے. دیکھیں توبہ اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ گناہ کے تمام چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو دل سے نکال دے، تب بے شک. یہ ایک چیز رہ گئی لیکن ضروری ہے، اس سے میں عرض کر دوں، ہمارے حضرت ڈاکٹر، چونکہ اب رمضان آ رہا ہے اس سے میں بھول جاؤں گا، کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ عجیب عجیب باتیں بتاتے تھے. انہوں نے ایک چیز سنوائی جو کہ بڑی آسان ہے، جو ہر شخص کر سکتا ہے، آسان حصہ رمضان میں. فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کیجیے. کثرت کا مطلب ہے جتنا ہو سکے، یعنی کہ اپنے معمولات، واجبات کو نہیں چھوڑا جائے گا. اچھی طرح سمجھ لیجیے، واجبات کو چھوڑ کر کئی عورتیں گھر کا کام چھوڑ دیں اور بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہیں، یا شوہروں کی خدمت چھوڑ دیں اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہیں. بھائی دیکھو پڑھو جا کے، تمہارے ذمے کیا کیا چیزیں وہ کرو، لیکن جو وقت ملے تو قرآن شریف کی تلاوت سب سے اعلیٰ چیز ہے. قرآن کلام پاک کی تلاوت رمضان مبارک میں. اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، یہ یاد رکھیے، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، اور کبھی کبھی استغفار، اور کبھی کبھی درود شریف، اس کی عادت ڈالو. چلتے پھرتے، چاہے دفتر جا رہے ہو، چاہے گاڑی میں بیٹھے ہو، چاہے بس میں بیٹھے ہو، عادت ڈال لو. کوئی مطلب کچھ کام کر رہے ہو جس میں تمہاری زبان ہلے تو کچھ میں حرج نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ارے دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ ایسا کلمہ بتا دیجئے مجھے جو صرف خالصتاً آپ کی طرف میں ہی اس سے متوجہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو سبھی جانتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، میرے لیے کوئی مخصوص چیز. کہا اے موسیٰ یہ وہ کلمہ ہے کہ عالم کائنات کے ایک پرڑنے میں رکھ دیا جائے، عالم کائنات کو ایک پرڑنے میں رکھ دیا جائے، پوری کائنات کو، اور دوسرے پرڑنے میں یہ کلمہ رکھا جائے تو یہی پرڑنا بھاری ہوگا اور جھک جائے، ایسا ہے. تو دیکھیں آسان ترین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عورتیں افطار بنا رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہ استغفر اللہ. کیونکہ ہمارا تو پڑھنا بھی، ہمارا تو جو عمل ہوگا ناقص ہی ہوگا، اس لیے استغفار بھی کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان مبارک میں ہم دو چیزوں کا دیں، گناہ چھوڑو اور گناہ کے ارادوں کو للہ دل سے نکالو، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، تم اولیاء اللہ میں شامل ہو جاؤ گے، اسی لمحے شامل ہو جاؤ، جس لمحے یہ کام کرو گے وہاں دیر لگتی ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ورنہ میں بتاتا کہ کیسے دیر نہیں لگتی، ایک سیکنڈ بھی تو نہیں لگتا، کر کے تو کچھ دیکھے.